بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, حسب معمول اس ہفتے بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
نوے پارلیمنٹ کے آغاز کی مناسبت سے قائد انقلاب اسلامی کا پیغام. صہیونی جرائم کے ہولناک اعداد و شمار. صوبہ بلوچستان کی مشکلات برطرف کرنے کی تیاری. نیٹو اور امریکہ کے میزائل ڈیفنس سسٹم پر روس کی تشویش. ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی بہتان تراشی.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, گزشتہ اتوار کو ایران کی نئی پارلیمنٹ نے اپنا کام شروع کیا. اس موقع پر ایک افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا آغاز قائد انقلاب اسلامی کے پیغام سے ہوا. قائد انقلاب اسلامی نے اس پیغام میں پارلیمنٹ کو ملک اور نظام کا اہم ستون قرار دیا اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے اہم سفارشات کی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
گزشتہ اتوار کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے پیغام سے اسلامی جمہوریہ ایران کی نوی پارلیمنٹ نے اپنے کام کا آغاز کر دیا. نوی پارلیمنٹ کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں پارلیمنٹ کو ملک اور نظام کا ایک بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے, اور اس طرح کے جو کچھ بھی اسلامی نظام کے لیے اہم اور برجستہ ہو وہ اسلامی جمہوری ادارے میں نمایاں اور منعقص ہونا چاہیے. اسلامی نظام کے اصولوں پر ایمان اور دشمن کے سامنے شجاعت, استقامت و پائیداری, خلاقیت, جدت عمل, قومی اتحاد و اتفاق, محنت و لگن سے کام اور جد و جہد, اور تمام میدانوں میں ذاتی اور اجتماعی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال وہ معیار ہیں جنہیں قائد انقلاب اسلامی نے ایک کامیاب پارلیمنٹ کی تشکیل کا لازمی جز قرار دیا ہے. یہ باتیں نہ صرف اس حساس دور کے لیے معیار ہیں بلکہ ان معیارات نے گزشتہ 30 برس کے دوران تشکیل پانے والی 8 دور کی پارلیمنٹ کے نشو و فراز سے پر کارکردگی میں بھی ناقابل انکار کردار ادا کیا ہے, جس نے دشمنوں کے مقابلے اور ملکی اور غیر ملکی مشکلات پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان و بصیرت پر مبنی ان خصوصیات نے ملت ایران کی تقدیر کا فیصلہ کرنے اور زندگی کے رہنما اصول مرتب کرنے میں بے نظیر کردار ادا کیا ہے. چنانچہ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اس راستے پر قائم و دائم رہنے سے اس قوم کی حقیقی تصویر سامنے آئی ہے, جس نے اپنی انتھک کوششوں سے اسلامی جمہوریہ کی اصطلاح کو جنم دیا اور اس پر عمل درآمد کر کے سماجی زندگی سے دین کی جدائی کے دعوے کو باطل قرار دے دیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ عوامی جمہوری نظام کی تکیہ گاہ کی حیثیت سے اب تک مشکل ترین دور سے گزرنے میں کامیاب رہی ہے, اور یہ کامیابی انتخابات میں عوام کی مسلسل موجودگی کی بنا پر حاصل ہوئی ہے. درحقیقت انتخابات کی آزمائش و امتحان میں عوام کی برمحل موجودگی نے ہی ایک مضبوط اور مفید پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کا راستہ ہموار کیا ہے. اسی بنا پر قائد انقلاب اسلامی نے نئی پارلیمنٹ کے افتتاح کے موقع پر اراکین پارلیمنٹ کو ان کی سنگین ذمہ داری پر بخوبی عمل کرنے کی تاکید کی ہے, اور آپ اراکین پارلیمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف قوم کی نمائندگی کی سنگین ذمہ داری اور اس الہی فریضے کی ادائیگی کے بارے میں سوچیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملت ایران نے عوامی جمہوریت کو عملی جامہ پہنانے اور خود مختاری کے حصول کے لیے بھاری قیمت چکائی ہے. پارلیمنٹ کے کردار کا بنیادی ہونا بھی ایران میں سیاسی ترقی اور عوامی جمہوری نظام کے عملی جامہ پہننے کا ایک ثبوت ہے. اسی بنا پر ملت ایران اپنے سیاسی اور سماجی حقوق کی حفاظت کے لیے انتخابات کو ایک شرعی اور شہری ذمہ داری سمجھتی ہے, تاکہ انتخابات کا نتیجہ ملک کا نظام چلانے میں عوامی کردار کا مظہر بنے. یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے سلسلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پارلیمنٹ اپنے کردار سے قوم کے مفادات کے حصول کا ذریعہ ہے.
ناظرین, فلسطینی سرزمین پر قبضہ کر کے وجود میں آنے والی صہیونی حکومت عالمی اداروں کی آنکھوں کے سامنے بہیمانہ جرائم انجام دے رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے تازہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جو دل دہلا دینے والے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اسرائیل کے مظالم سے متعلق جاری ہونے والے مختلف اعداد و شمار سے فلسطینیوں، خصوصاً فلسطینی بچوں پر صہیونی حکومت کے بہیمانہ مظالم کا سلسلہ جاری رہنے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں نام نہاد خود مختار فلسطینی انتظامیہ کی وزارت اطلاعات نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے سن 2000 سے اب تک 1456 فلسطینی بچوں کو شہید اور 5000 سے زیادہ فلسطینی بچوں کو زخمی کیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کی وزارت اطلاعات نے یہ اعداد و شمار بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے جاری کیے ہیں۔ صہیونی حکومت سن 2000 سے اب تک 9000 فلسطینی بچوں سمیت 75000 فلسطینیوں کو قید کر چکی ہے۔ تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق اس وقت بھی تقریباً 5000 فلسطینی صہیونی حکومت کی جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے 215 بچے ہیں۔ فلسطینی بچوں پر صہیونی حکومت کے مظالم سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انسانیت کی دشمن یہ حکومت اپنے غیر انسانی اقدامات کے سلسلے میں کسی بھی حد کی قائل نہیں ہے۔ صہیونی حکومت ایسی حالت میں بچوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے کہ جب عالمی برادری نے اس حکومت کے مظالم کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وہ ان مظالم کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام انجام نہیں دے رہی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والی جنگوں اور تشدد آمیز واقعات میں یورپ اور صہیونی حکومت کا ہاتھ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، اور زیادہ تر بچے اور نوجوان انہی جنگوں اور تشدد کے واقعات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بچوں کی وسیع پیمانے پر ہونے والی ہلاکتوں اور صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی بچوں کے قتل عام سے اسی حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے۔ صہیونی حکومت کے مظالم کے بارے میں بچوں کے عالم دن کی مناسبت سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، ان کے پیش نظر عالمی برادری کی جانب سے صہیونی حکومت کی روک تھام کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی رائے عامہ اس بات کی توقع کر رہی ہے کہ نام نہاد خود مختار فلسطینی انتظامیہ صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز پر مبنی پالیسی کو ترک کر دے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات فلسطینی عوام پر ظلم کرنے کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے مزید جری ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ استقامت کی بنیاد پر قومی آشتی کے قیام کے ذریعے صہیونی حکومت کے مظالم کی روک تھام سے متعلق فلسطینیوں کی کوشش میں ان کا ساتھ دے سکتی ہے۔
ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اعلی حکام کے ساتھ ایک اجلاس میں بلوچستان کے مسائل کا جائزہ لیا اور اعلان کیا کہ حکومت اس صوبے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر کا تبصرہ۔
وہ سارا ٹرائبل علاقہ ہے، دور دور تک پھیلا ہوا علاقہ ہے، جس میں سرداروں کی ایک طرح سے حکومت ہے، اور سردار یقیناً نہیں چاہتے کہ ان کے زیر نگین رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں۔ جب وہ ترقی کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سرداروں کی سرداری چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اس معاشرے کی خرابی ہے۔ دوسری خرابی وہاں یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہاں جو بھی قیادت آتی ہے، جہاں رہ کے ان سرداروں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ آ کے جو بھی وسائل ملتے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے نہیں لگاتے۔ جی، یہ ٹرائبل سسٹم کی خرابیاں ہیں کہ وہ ترقی کے خلاف ہوا کرتا ہے اور ترقی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور بہت سے اب لیٹسٹ اس میں ایشوز شامل ہو گئے ہیں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ارد گرد جتنا اس کا جغرافیائی اہمیت ہے، ایک طرف ایران ہے، دوسرا افغانستان ہے، اور اس لحاظ سے عالمی طاقتوں نے، خاص طور پر امریکہ نے، اور اس میں دلچسپی لینے شروع کر دی ہے۔ پہلے صرف روس دلچسپی لیتا تھا، اور اس کے پروردہ لوگ یا اس کے فالوور جو تھے یا نظر طور پر اس کے حامی جو تھے وہی اس میں نمایاں ہوا کرتے تھے۔ اب جب یہ بہت سی طاقتیں وہاں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور ان کے انٹرسٹ ہے، بلکہ اس بات کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ امریکہ ہی نہیں، اسرائیل بھی وہاں اپنا ایک خاص انٹرسٹ رکھتا ہے، اس سے وہاں کے لوگوں کے لیے اور بھی مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں کے جو صنعتی اور معدنی ذخائر ہیں، فرض کیا سوئی کے ذخائر جو ہیں وہ بگٹی قبیلے میں ہیں، تو ایک بار میں نے نواب اکبر بگٹی، زندہ تھے وہ مرحوم، ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو سوئی گیس کی رائلٹی کس کے لیے چاہیے؟ آپ کو یہ رائلٹی جو ہے بلوچستان کے لیے چاہیے، بگٹی ٹرائب کے لیے چاہیے، یا نواب اکبر خان بگٹی کے لیے چاہیے؟ اس پر وہ تو چپ کر گئے لیکن جواب ان کی خاموشی میں پنہا ہے. سردار یہ ساری رقوم اور پیسے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے تھے اور عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا کرتے تھے. سرداری نظام کا خاتمہ فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ اس بات کی گویا اعلان ہے کہ اگر بلوچستان کو ترقی کرنا ہے تو وہاں صرف سسٹم ہی نہیں بدلنا پڑے گا بلکہ اچھی گورننس بھی لانی پڑے گی. اور اچھی گورننس کی صورت یہ ہے کہ مقامی لیڈر اس وقت وہاں کے 65 لوگوں میں 48 لوگ جو ہے کم از کم وزیر ہیں, سارے کے سارے ممبران اسمبلی وزیر ہیں. ان کو جو پیسے ترقی کے لیے ملتے ہیں وہ جیب میں ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں, ایک مصنوعی عمل ہے. اصل میں جو وزیر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وہ بلوچستان میں کوئٹے میں بیٹھنے کی بجائے اسلام آباد میں بیٹھتا رہتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 6 مہینے میں وہ صرف 7 دن کوئٹے میں رہا ہے. ایسی صورت میں کیا ترقی ہوگی, کیا بات آگے بڑھے گی؟ توقع کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہوں گے وہاں اس کی مقامی قیادت اس میں حصہ لے گی اور الیکشن فیئر ہوں گے اور وہی قیادت جو ہے بلوچستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال سکتی. اور یقینی طور پر امریکہ نے پچھلے دنوں ان کی کانگریس میں بھی بلوچستان کے مسئلے کو اٹھایا گیا اور اپنا انٹرسٹ شو کیا گیا. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے ذریعے یہاں انفلٹریٹ کر رہا ہے, جہاں ان کا اڈا بھی تھا جو خالی کرایا ہے ہم نے اور جس میں سے ڈرون حملے ہوتے تھے, اور خاص طور پر ایران کی سرحد پر ہونے کی وجہ سے امریکہ کو اس میں خصوصی انٹرسٹ بھی تھا. اب وہ جب ساری چیزیں پاکستان چھین رہا ہے تو وہ چیخیں گے تو صحیح اور ان کی چیخوں پکار سنائی بھی دیتی ہے, لیکن اس پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑے گا.
ناظرین, مشرقی یورپ کے ممالک میں امریکہ اور نیٹو کے میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب پر روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات بدستور برقرار ہیں. روس کے حکام میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ جارج بش جونیئر کے صدارت کے زمانے ہی سے مشرقی یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. صدر باراک اوباما اقتدار میں آئے تو امریکہ نے روس سے تعلقات بہتر کرنے کی پالیسی اختیار کی اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو ترکی, رومانیا, پولینڈ اور اسپین میں نصب کرنے کی باتیں شروع ہو گئیں. لیکن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس منصوبے پر بڑی سنجیدگی اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور سن 2011 میں اس منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے جس پر روس نے سخت احتجاج کیا ہے. خاص طور سے روس میں ولادیمیر پوتین کے دوبارہ صدر بن جانے کے بعد اس معاملے کی حساسیت اور بھی بڑھ گئی ہے. روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ یورپ میں امریکہ اور یورپ کی میزائل ڈیفنس سسٹم روس کے لیے بڑا خطرہ ہے اور روس اس مسئلے پر ترجیح بنیادوں پہ کام کر رہا ہے. ماسکو یورپی ممالک اور خاص طور پر روس کے پڑوس میں واقع ملکوں میں میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے, اور اس نے ان ممالک کے سربراہوں کو کئی بار خبردار کیا ہے کہ اگر یہاں یہ سسٹم نصب کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دے گا. روس کے وزیر دفاع اناتولی سردیکوف نے بھی کہا ہے کہ روس اس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے الیگزینڈر میزائل استعمال کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ الیگزینڈر میزائل کے ذریعے میزائل ڈیفنس سسٹم کے اینٹی سیپٹر میزائلوں کو بآسانی تباہ کیا جا سکتا ہے جو باہر آنے والے میزائل کو راستے میں ہی تباہ کر دیتے ہیں. نیٹو اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اتحادی ممالک کو ممکنہ میزائل حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سسٹم نصب کر رہا ہے, جبکہ روس کا کہنا ہے کہ سسٹم کا مقصد روس کی ایٹمی طاقت کو بے اثر بنانا ہے. یورپ کے مختلف ممالک میں تیز رفتاری کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم کے مختلف یونٹوں کی تنصیب روس کے سیاسی اور دفاعی حکام کے نقطہ نگاہ سے انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے. چنانچہ روس نے ممکنہ خطرات کا سدباب کرنے کے لیے ایرو اسپیس فوج تیار کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. روس نے کیلنگراڈ میں ایک پیش رفتہ ترین ریڈار سسٹم نصب کر دیا ہے. روس نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کا عمل بند نہیں ہوتا تو وہ START-2 معاہدے سے نکل جائے گا.
ناظرین, گزشتہ جمعے کو شام کے علاقے ہولا میں دہشت گردوں نے 100 سے زائد عام شہریوں اور بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس بہیمانہ کارروائی پر 400 رد عمل سامنے آ رہا ہے، لیکن دریں اثنا ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ سہونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران اور حزب اللہ کو شام میں ہونے والی بد امنی میں ملوث قرار دیا۔ سہونی وزیر اعظم کا یہ رد عمل عجیب اس لیے ہے کہ سہونی حکومت مسلمانوں کے خلاف سرگرم سب سے بڑی حکومت ہے اور سب سے بہیمانہ جرائم اور مظالم اسی حکومت نے انجام دیے ہیں اور آج بھی دے رہی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حسن ہانی زادہ صاحب کو، سیاسی امور کے ماہر۔ جناب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
ہم سلام عرض
بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض
کرتا ہوں۔ گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں جناب ہانی زادہ صاحب، کہ سیریا میں بد امنی اور عام شہریوں کے قتل عام پر سہونی حکومت کا رد عمل، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم
سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض یہ کروں کہ سہونی حکومت کے اس رد عمل پر جو ہے ہمیں بڑا تعجب ہے، چونکہ ایک ایسی حکومت جو روزانہ نہت افراد کو قتل کرتی ہے، اس کی جانب سے اس طرح کا رد عمل جو ہے نہ صرف تعجب کا باعث ہے بلکہ ایک بڑی جو ہے وہ شرمناک چیز بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے لاکھوں فلسطینیوں کو قتل عام کیا، ان کا قتل عام کیا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ قدس کی غاصب حکومت مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور سہونی حکومت اس طرح کے الزامات لگا کر جو ہے وہ بشار اسد کی حکومت کو الگ تھلگ کرنا چاہتی ہے اور بیرونی ملکوں کی فوجی مداخلت کی زمین ہموار کرنا چاہتی ہے۔ الحولہ کا گھناؤنا واقعہ القاعدہ اور سلفی تکفیری دہشت گردوں کا کارنامہ ہے، اور ان الحولہ کے افراد جو ہیں وہ علوی ہیں اور شیعہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے محلے کا نام جو ہے وہ حی الزہرا تھا، اور علوی لوگ جو ہے وہ حکومت کے حامی ہیں، بشار حکومت کے حامی ہیں، اسی وجہ سے انہیں حمص سے نکال دیا گیا، اور سلفیوں نے ان پر اور القاعدہ نے مل کر ان پر حملے کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد ان لوگوں کو حمص سے نکلنا پڑا، اور تکفیریوں اور القاعدہ کے حملوں میں جو ہے تقریباً بہت سے علوی شہید ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ دہشت گردوں سے مذاکرات کر کے انہیں باز رکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ القاعدہ اور دہشت گردوں کا یہ کہنا ہے کہ علوی لوگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، اسی الزام کے تحت ان لوگوں نے جو ہے وہ علویوں پر حملہ کر کے جو ہے ان کا قتل عام کر دیا، ان کے سر قلم کر دیے، اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا سامراج اور اس کے اعلی کار ذرائع ابلاغ نے کہ الحولہ کا قتل عام شام کی حکومت اور شام کی فوج کا کام ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام، یہ دہشت گردانہ واقعہ جو ہے وہ مغرب کے حمایت یافتہ سلفی اور القاعدہ دہشت گردوں کا جو ہے وہ ایک پرانا حربہ ہے، اس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ عوام میں روبو وحشت جی پیدا کرنا چاہتے ہیں.
خانزادے صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے اندر جس طرح سے یہ دہشت گردی کی کارروائی انجام پائی ہے, اور اس کے فوراً بعد مغربی ذرائع ابلاغ میں حکومت شام کو مورد الزام ٹھہرایا جانے لگا کہ فوج نے یہ کارروائی کی ہے, حکومت نے کارروائی کی ہے. حکومت نے اس کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی ہے کہ عام لوگوں کے قتل عام سے اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ دہشت گردوں کو پہنچ رہا ہے. حکومت پر تو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, جیسا کہ اس وقت سارے ہر طرف سے حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے اس واقعے کے بعد, آپ کیا کہیں گے؟
بالے میڈونٹ کے
جیسا کہ آپ جانتے ہیں 14 مہینوں سے شام کی حکومت پر مغرب اور اس کے عرب اعلی کاروں کا دباؤ جو ہے وہ جاری ہے. 14 مہینوں قبل شام میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ مظاہرے شروع کیے تھے, اور صدر بشار اسد نے ان مسائل کے سامنے آنے کے بعد فوری طور پر سیاسی اور اقتصادی اصلاحات شروع کر دی تھیں اور بڑے اہم اقدامات کیے تھے. انہوں نے آئین کی اصلاح کی اور اس پر ریفرنڈم کروایا, اور آئین کے 8ویں شق کے مطابق جس میں حزب عباس کو جو ہے وہ تنہا پارٹی قرار دیا گیا تھا, اس قانون کو انہوں نے کل عدم قرار دیا, اور ملٹیپل پارٹیز کا قانون انہوں نے برقرار کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمانی انتخابات کروائے. شام کی تاریخ معاصر تاریخ میں یہ پہلی بار تھے کہ شام میں متعدد پارٹیوں نے انتخابات میں شرکت کی اور پارلیمنٹ تشکیل پائی. یہ بڑی اہم اصلاحات ہیں جن کی مخالفت شام میں سرگرم عمل سلفی اور تکفیری دہشت گردوں نے کی, جنہیں سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ ہر طرح کی حمایت حاصل ہے. حالات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سلفی دہشت گردوں نے تشدد کو ہوا دی, اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شام میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شام کے حالات صحیح نہیں ہیں. یہاں پر امریکہ اور مغرب کی حکومتیں بھی جو ہیں وہ بشار اسد ہی کے خلاف جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں, اور دوسری طرف سے القاعدہ اور سلفی دہشت گرد بھی جو ہے وہ عوام کا قتل عام کر کے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہر طرح کی مدد دے رہے ہیں, اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شام کی فوج عوام کے قتل عام میں ملوث ہے, جبکہ شام کی فوج نے عوام کو پروٹیکشن دیا ہے اور وہ عوام کو بچا رہی ہے دہشت گردوں کے حملوں سے. بنابراہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں دہشت گردی اور عوام کے قتل عام کا مقصد بشار اسد کی حکومت کو گرانا ہے, لیکن شام کی حکومت اپنی جگہ پر باقی ہے, وہ مزاحمت کر رہی ہے.
ہنیزادہ صاحب, اگر یہ ہم دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا انتخاب ابھی ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور انتخابات کامیاب رہے, 50% سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی انتخابات میں, پارلیمنٹ کا پھر آغاز بھی ہو گیا. ایک طرف یہ پارلیمنٹ کا آغاز ہے, دوسری طرف وہاں جنگ بندی نافذ ہے اقوام متحدہ کے نمائندے کوفی عنان کی طرف سے. یہ جب یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف دہشت گردوں کی طرف سے عام لوگوں کے قتل عام کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ صورتحال کیسی ہے؟ کیا دہشت گرد تنظیمیں اس پوزیشن پہنچ گئی ہیں کہ پریشان ہو کر مضطرب ہو کے اس طرح سے کارروائیاں کر رہی ہیں کہ اپنی سازشیں ناکام ہوتے دیکھ کر؟
بھلے
در اصل مسٹر کوفی عنان نے جو چھ نکاتی تجویز پیش کی تھی اور وہ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے اپنی اس چھ نکاتی تجویز کے تحت جو ہے وہ شام کے بحران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ عوام کو مظاہرے کرنے کی اجازت دی جائے اور سرحدی علاقوں سے دوسرے علاقوں سے فوج کو نکال لیا جائے۔ صدر بشار اسد نے ان تمام نکات کو تسلیم کر لیا اور حکومت نے اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ شام کی فوج نے ادلب، حمص اور حما اور حلب سے جو ہے وہ انخلا کیا۔ یہاں ان چار شہروں میں شام کی فوج تعینات تھی۔ جیسے ہی شام کی فوج ان شہروں سے نکلی، دہشت گرد گروہوں نے دوبارہ اپنی کاروائیاں شروع کر دیں اور عوام کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور مذہبی اقلیتوں کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مذہبی اقلیتیں بھی جو ہیں وہ حکومت کے خلاف مظاہروں میں شرکت نہیں کرتی تھیں۔ جب فوج ان شہروں سے نکل آئی تو دہشت گردوں نے حالات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ حالات بگاڑنے شروع کر دیے اور شام کی مخالف پارٹیوں نے، جنہیں بیرونی ممالک کی حمایت حاصل ہے، انہوں نے امریکہ سے یہ درخواست کی ہے کہ شام کو اقوام متحدہ کے منشور کے ساتویں شق میں شامل کیا جائے اور اس شق میں کسی ملک کو شامل کرنے سے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اقوام متحدہ کی اجازت سے اس پر فوجی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ دہشت گردوں نے کوفی عنان کی تجویز کی سراسر مخالفت کی اور کوفی عنان کی تجویزوں میں جو ہے وہ بشار اسد کے استعفے اور ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی کی جانی چاہیے۔ اسی بنا پر جو ہے وہ کوفی عنان صاحب نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ صدر بشار اسد سے ملاقات کی اور وہ لبنان بھی گئے اور لبنان کے صدر میشل سلیمان سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور یہ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت نے کوفی عنان کے تجویز کو قبول کر لیا ہے، لیکن دہشت گردوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، اور دوسری طرف سے لبنان کے شہر طرابلس اور دیگر ملکوں سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ سعودی عرب کے فراہم کیے ہوئے ہتھیار جو ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں، اور لبنان میں 14 مارچ کا گروپ جو ہے وہ ان اسلحوں کو، ان ہتھیاروں کو جو ہے وہ شام کے دہشت گردوں کو پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ بنابر
جی حسن حادنی زادہ صاحب، اگر شام کے حالات کو، موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا، یعنی مستقبل قریب میں منظر نامہ کیسا ہوگا شام کا؟
این بستگی دارد به
شام کے مستقبل جو ہے وہ شام کی حکومت کی مزاحمت پر منحصر ہے، کیونکہ بشار اسد کی حکومت پر جو ہے وہ عالمی دباؤ پڑ رہا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور دیگر مغربی ممالک، نیز ان کے اعلی کار جیسے سعودی عرب اور ملک ترکی، یہ سب لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ القاعدہ بھی ترکی میں, القاعدہ بھی معاف کیجیے گا شام میں پہنچ چکی ہے, اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ شدید دہشت گردانہ کاروائیاں, بڑی بڑی دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہی ہے. ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ دو بڑے بھیانک دھماکے ہوئے تھے, اور شام کی فوج میں بہرحال اتحاد باقی ہے اور وہ حکومت کی حامی ہے, اور شام کی حکومت بھی جو ہے وہ متحد ہے, لیکن دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. اور حال ہی میں یورپی ملکوں نے, آسٹریلیا نے جو ہے وہ شام کے سفیروں کو اخراج ان کا کر دیا تھا. بہرحال اس وقت شدید دباؤ ہے دمشق کے اوپر, اور وہ ایک طرف سے جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے, تو دوسری طرف سے جو ہے وہ اپنے اصلاحات پر عمل کر رہی ہے, اور غیر مسلح اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ شام کی حکومت کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے, اور داخلی سطح اور خارجی سطح پر اس پر پڑنے والے دباؤ اور پریشر کو کس طرح سے وہ مینیج کر سکتی ہے. عرب ممالک علاقے کے جو ہیں وہ دہشت گردوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں, اور اگر بشار اسد آئندہ 3-4 مہینوں تک جو ہے وہ استقامت کر پائیں اور دہشت گردوں کو ناکام بنا دیں, تو وہ اس دشوار مرحلے سے عبور کر جائیں گے, گرچہ یہ ایک بہت سخت مرحلہ ہے. اور سعودی عرب کے وہابیوں نے جو ہے وہ بشار اسد کو قتل کرنے پر انعام رکھا ہے, اور یہ سارے دہشت گردانہ اقدامات اس عالم میں ہو رہے ہیں کہ شام کی حکومت ایک منتخب حکومت ہے, وہاں پارلیمنٹ ہے, اور وہاں عوام کی بات سنی جا سکتی ہے. بنابراین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری بھی جو ہے وہ منصفانہ طور پر عمل نہیں کر رہی ہے, اور سعودی عرب کے وہابیوں کو جو ہے وہ کڑا جواب نہیں دیتی ہے. بنابراین ہم یہی امید کرتے ہیں کہ بشار اسد کی حکومت مزاحمت کرے گی.
ہانی زادی صاحب, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب شام کے عوام, ہم دیکھتے ہیں کہ صدر بشار اسد کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں, اور بہت وسیع مظاہرے ہوتے رہے ہیں بشار اسد کی حمایت میں, عوام کی حمایت انہیں حاصل ہے, پارلیمانی انتخابات ہوئے اس میں ایک بڑی تعداد نے شرکت کی, اس سے یہ لگتا ہے کہ قوم اپنے حاکم اور اپنے حکمراں کے ساتھ ہے. قوم کی اس طاقت سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ بشار اسد کی حکومت اس بحران پر قابو پا لے گی؟
اب تک صدر بشار اسد نے اپنے عوام ہی کی مدد سے جو ہے وہ ان سازشوں پر قابو پایا ہے, اور ان سازشوں کو ناکام کیا ہے. بشار اسد کا خاندان ایک اصیل خاندان ہے, اور اس کی ایک تاریخ ہے. بشار اسد کے جد, جن کا نام سلیمان تھا, انہوں نے سامراج کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا علم اٹھایا تھا, اور بشار اسد کے والد بھی جو ہے وہ علی, اور ان کے ایک بزرگ علی الاسد کے نام سے جو ہے وہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے بھی سامراج کے خلاف جو بڑی جد و جہد کی تھی. لہذا یہ خاندان جو ہے وہ شام میں بڑی اچھی تاریخ کا حامل ہے, اور نیک نام خاندان ہے. لہذا انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے, اور انہوں نے 50-60 سال سے عوام کی خدمت کی ہے.
بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, شام کے حالات پیش نظر ہیں, لیکن عوام کی حمایت صدر بشار اسد کے ساتھ ہے, اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ دہشت گردوں اور ان دہشت گردوں کے حامیوں کا مقابلہ کرنے میں صدر بشار اسد کامیاب رہیں گے جیسا کہ اب تک وہ کامیاب رہے. اگلی ملاقات تک اجازت دیں.